پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج اس پروگرام میں ہم جن موضوعات تک گفتگو کریں گے ان کی ایک جھلک. سب سے پہلے ہم پاکستان کے سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے، جہاں نواز شریف صاحب نے، جو کہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ غیر متوقع نہ تھا. اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے ٹاپی کے حوالے سے، پاکستان کے وزیر اعظم ترکمستان گئے ہیں اور افغانستان بھی جائیں گے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. جس کے بعد دو پاکستان کے وزیر دفاع نے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے تعلقات کے سلسلے میں توازن برقرار رکھنے کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ ہمارا موضوع بنے گا. اور پھر ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور ٹرانسپیرنسی کی رپورٹیں ہوں گی جن پر ہم گفتگو کریں گے. اور سب سے آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان چائنا کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ خبر یہ آئی تھی کہ چین بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ رابطے میں ہے. چینی حکومت کے عہدیداروں نے اس کی تردید کی ہے. اس بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سیاست سے. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سماعت فرمائیے، جس کے بعد گفتگو کریں گے. پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے انہیں اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی صدارت سے نااہل قرار دینے کا فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا. احتساب عدالت میں پیشی کے بعد جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا،
پہلے وزارت عظمیٰ چھینی گئی، کل پارٹی کی صدارت چھینی گئی، اور اب مزید غور و خواص کریں کہ شاید نواز شریف کو زندگی بھر کے لیے ہم جو ہے وہ سیاست سے محروم کر دیں گے.
سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف گزشتہ روز آنے والے فیصلے کے بعد انہیں پارٹی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا، اور مسلم لیگ نون کے ترجمان نے اس فیصلے کو انصاف کے اصولوں کے منافی قرار دیا ہے. ادھر چیف جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا کہ وکلا کو انصاف کی فراہمی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور کسی سے محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے.
ہمیں جنگ نہیں لڑنی، ہم نے کسی کے ساتھ محاذ آرائی نہیں کرنی، ہمیں جنگ اپنے ساتھ لڑنی ہے. ہمیں جنگ لڑنی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی انفارچونیٹلی استطاعت نہیں ہے اپنے حقوق حاصل کرنے.
احمد بلال محبوب صاحب، جو اس وقت پاکستان کا سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، اس میں کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کے بارے میں پبلکلی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں؟ یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟
جی، میرے خیال میں فیصلے اور ریمارکس ہوتے ہی کچھ اس قسم کے ہیں کہ اس میں پھر وضاحتوں کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس لیے یہ صورتحال کچھ عمل رد عمل کا سا معاملہ ہے کہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے، پھر اس کے رد عمل میں کچھ ہوتا ہے، پھر اس کے رد عمل میں کچھ اس سے بڑی چیز ہو جاتی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی فرد توازن کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اس نازک صورتحال کو چلانے کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے سب لوگ ناراض ہیں، سب لوگ جذبات میں ہیں، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس ملک کو بچانے کی ذمہ داری انہی پہ ہے اور انہوں نے ہی یہ سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر کسی حدود و قیود کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ادارے اور افراد اپنے اپنے متعین اگر کردار کے مطابق چلیں تو جب ہی چیزیں چل سکتی ہیں، اور بڑے ٹھنڈے مزاج، ٹھنڈے دل کے ساتھ چیزوں کو چلانے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہمارا کوئی بھی ادارہ اس وقت ایسی صورتحال جو چیز کی تقاضا کرتی ہے ویسا نہیں کر رہا ہے.
اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے کہ یہ فیصلہ غیر متوقع نہ تھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ محاذ آرائی جو ہے وہ واحد حل ہے اس صورتحال کا؟
دیکھیے، نواز شریف صاحب نے تو فیصلہ آنے سے چند دن پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اب یہ تیاری ہے کہ انہیں پارٹی کی صدارت سے بھی محروم کر دیا جائے گا. یہ بات وہ پہلے کہہ چکے ہیں، اور جس طرح کا ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، مختلف خواہ نیب کا ہو، خواہ سپریم کورٹ کا ہو، خواہ دوسری عدالتوں کا ہو جیسے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں، تو ان کا کوئی ٹرینڈ اور ان کا فوکس جو ہے وہ تو نواز شریف اور ان کی پارٹی کے اوپر لگتا ہے. تو اس لیے اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو ظاہر ہے چونکہ وہ خود اس بات کی فوکس ہیں تو ان کو یہ محسوس ضرور ہوتا ہوگا, لیکن جو غیر جانبدار لوگ ہیں ان کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ چیزیں اپنے توازن اور اپنے حدود کے اندر نہیں ہیں, بلکہ شاید ان کی پارٹی اور ان کی ایز اے پرسن زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, تو بے انصافی کا کچھ تاثر اس سے پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے.
اچھا, آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے بالکل سب پر ہیں, اس صورتحال کے بعد جو کل ڈیولپ ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز بر وقت ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, آج الیکشن کمیشن کا جو اعلامیہ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ الیکشن تو وقت پہ ہوں گے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار نہیں ہوں گے, وہ آزاد ہوں گے. یہ بھی یعنی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. کل کے فیصلے کے اندر جو نواں پیراگراف ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے, کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو مؤثر و ماضی کرتے ہیں, اور پھر اس مؤثر و ماضی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ الیکشن میں ایک پارٹی کے نمائندوں کے طور پہ کھڑے ہیں انہیں آپ آزاد امیدوار قرار دے دیتے ہیں, تاکہ کل کو وہ الیکشن ہونے کے بعد جس پارٹی کو چاہیں شمولیت کر لیں, وہ دوسری پارٹیوں کو ان کو شکار کرنے کی کھلی چھٹی ہو. تو یہ صورتحال جو ہے یہ تو انصاف کے تقاضوں کے منافی نظر آتی ہے. تو الیکشن تو ہوں گے, لیکن کیا وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے, اس کے بارے میں اب مجھے شکوک پیدا ہو گیا ہے, اور میرے خیال میں میری طرح بہت سے شہریوں کو بھی یہ شکوک پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ سینٹ کے الیکشن بھی اور آئندہ آنے والے جنرل الیکشن بھی کیا وہ فری اینڈ فیئر ہو سکیں گے.
اچھا, ایک آخری بات, اداروں کے درمیان تصادم یا کلیش کی جو صورتحال ہے اس سے قطع نظر پاکستان کی سیاست کو اب آنے والے دنوں میں کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں بھی تصادم کی صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟
جی, بالآخر تو یہی صورت ہوگی. اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہوگا, اداروں کے درمیان تصادم کی کوئی عملی شکل مجھے نظر نہیں آتی. یہ تو ملک کے ساتھ تصادم ہے, ملک کے شہریوں کے ساتھ تصادم ہے. نقصان تو ملک کا ہوگا, اداروں کا کیا ہوگا؟ ملک کے شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں, ہماری بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, کسی دفتر میں جائیں وہ کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پیرالیسس کی کیفیت ہے, یہ پیرالیسس کی جو کیفیت ہے یہ تو ملک کے خلاف جنگ ہے, ملک کے خلاف بازار آئی ہے. لیکن بدقسمتی سے نا سیاسی جماعتیں اس کا ادراک کر رہی ہیں, ان کے ذہن میں اپنی امیجیٹ گینز جو کہ الیکشن میں حاصل ہونے والے ہیں وہ ان کے سامنے ہیں, نہ یہ ادارے اس بات کا ادراک کر رہے ہیں. اور جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے ریمارکس میں, آبزرویشنز میں, نہ وہ اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ وہ کن اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی کیا عزت اور احترام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو بڑے ہیں, جو بڑے ادارے ہیں یا افراد ہیں, وہ تمام مجھے لگتا ہے کہ توازن سے باہر ہیں, اور اس وقت وہ اس بات کا ادراک نہیں کر رہے ہیں کہ صورتحال کتنی نازک ہے, اور ملک کے عوام اور عام ووٹر اور شہری کتنے اس صورتحال سے پریشان ہیں.
دو منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے کچھ کالرز ہیں, بدین سے ہیں ہارون صاحب. جی ہارون صاحب,
یہ ہے کہ کسی کو ایل یا نہ ایل کرنے کا کیا وقت بات ہونا چاہیے, کیونکہ وزیر اعظم کو منتخب تو عوام کرتی ہے نا.
جی,
اگر 20 کروڑ کے منتخب وزیر اعظم کو 5 ججز نکال دیں تو پھر یہ عوام کی توہین نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے, لیاقت الملک صاحب دیر سے.
جی السلام علیکم جعفری صاحب. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, اس سے یوں معلوم ہوتا ہے, آج فرحت اللہ بابر صاحب نے جو بات کی ہے سیاسی ڈھانچے کی تباہی کی طرف ایک قدم ہے یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بل جو پاس ہو رہا تھا اس وقت پارلیمنٹ میں جو ہماری کلیکٹیو وزڈم تھی وہ کہاں آتی, یعنی قومی اسمبلی کے 342 اور سینٹ کے 104 ارکان اس وقت تھے.
جی,
تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آخر اس ملک کو کس تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. 436 پاناما اور ملک کے کرپٹ لوگوں میں سے صرف نواز شریف جو ہے اس کو ایک ہیرو بنا دیا گیا ہے. یہ میں یہ نہیں کہتا, میں اس کی جس
بہت شکریہ آپ کا لیاقت الملک صاحب. متین سلیمانی صاحب لنڈی کوتل سے.
السلام علیکم, میں میزبان آزاد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار نے یہ ہماری عدلیہ ہوگا. اگر عدلیہ صحیح فیصلہ کرتی تو بنگلہ دیش ہم سے کیوں جدا ہوتا؟
بہت شکریہ آپ کا متین سلیمانی صاحب. شوکت علی انجم صاحب داراوالا سے.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
شعبتری انجم ڈارا وہاں سے عرض کر رہا ہوں. سر بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کے لیے یہ چاہیے ملک کا تحفظ ہے, وہ بہت ضروری ہے, ملک محفوظ ہونا چاہیے. اب دیکھیں, اب افساد تو سب کا ہونا چاہیے, لا از ایکول فار آل, اس میں عدلیہ بھی ہے, اس کے ججوں کا بھی مت احتساب ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آرمی اور اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کا سبھی کا احتساب ہونا چاہیے.
جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ.
برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے.
جی علی احمد صاحب اسلام آباد سے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم. کوئی سوال ہے آپ کا احمد بلال محبوب صاحب سے؟
جی جی سر, میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ہمارے ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟
جی آپ جواب دے رہے ہیں, دیجیے ان کو. جی احمد بلال محبوب صاحب فرمائیے.
جی میں تو خود اس پریشانی کا اظہار کر چکا ہوں
جی,
کہ جو فیصلے ہیں اور جو آبزرویشنز ہیں ان سے تو عوام کے اندر پریشانی اور تشویش بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی.
اچھا ہمارے ایک اور کالر ہیں میاں والی سے ہمارے ساتھ.
جی کلیم اللہ نیازی موجتاج خیل. میرا سوال جو ہے نا عمومی میڈیا سے ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا میڈیا ہے کیا وہ عوام کی آواز نہیں سن رہا اور ہمارے ججز تک عوام کی آواز نہیں پہنچاتے؟ ہمیں نواز شریف یا کسی سے دلچسپی نہیں ہے.
احمد بلال محبوب صاحب اس کا جواب دیں گے. احمد بلال محبوب صاحب اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. قبل اس کے کہ ہم مزید کالرس لیں, اب ہمارا اگلا موضوع شروع ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عباسی صاحب جا رہے ہیں, ترکمانستان کے دورے پہ گئے ہیں اور وہاں سے وہ افغانستان جائیں گے. ایک مختصر رپورٹ اس سلسلے میں, جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جمعرات کو ترکمانستان پہنچے ہیں, جس کے بعد وہ افغانستان کے صوبہ ہرات جائیں گے اور افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کریں گے. ایک سرکاری بیان کے مطابق ترکمانستان اور افغانستان کے صدور کی دعوت پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہ دورہ کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی ترکمانستان, افغانستان, پاکستان اور بھارت کے درمیان چار ملکی گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کریں گے, جبکہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وہ افغانستان کے صوبہ ہرات جائیں گے. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق شاہد خاقان عباسی بعد میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات بھی کریں گے. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں حالیہ تناؤ کے تناظر میں تجزیہ کار اس ملاقات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک دوسرے کا موقف سمجھنے میں مدد ملے گی. چار ملکی گیس پائپ لائن کا ایک بڑا حصہ افغانستان سے ہو کر گزرے گا اور وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اس منصوبے کی بروقت تکمیل کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی ہمارے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے. بریگیڈیئر سید نذیر, یہ بتائیے کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اشرف غنی صاحب سے ہمارے وزیر اعظم کی, اس کی کیا اہمیت ہے خاص طور پر اس ٹاپک کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چار ممالک ترکمانستان, افغانستان, پاکستان اور انڈیا شامل ہے, تو لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان تو درمیان میں ٹرانزٹ ہے, ایک طرف سے شروع ہوگا دوسرے طرف پر اینڈ ہوگا. لیکن جو چاروں ممالک ہیں وہ ان کے مقاصد, اقتصادی مقاصد, انرجی کے مقاصد, کوآپریشن کے مقاصد اور اس کے علاوہ اس کے حفاظت کے مقاصد اور اس سے جو ترقی ہونی ہے اس کے مقاصد, یہ سارے ایک ہیں. تو اگر یہ اتنے مطلب اکنامک ایڈوانٹیج سب کنٹریز کا شیئرڈ ہے تو ظاہر ہے اس کی جو سیکیورٹی صورتحال جو مین چیلنج ہے اس پر بھی کچھ نہ کچھ اتفاق یا کوآپریشن کی بات ہو سکتی ہے. اور وہ کوآپریشن ظاہر ہے کہ جو موجودہ افغانستان کی صورتحال ہے اور اس میں جو پاکستان کا انڈیا کا کردار یا پاکستان کے بارے میں جو افغانستان کہہ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں میرے خیال میں کہ یہ جو موجودہ دورہ ہے اس میں ضرور یہ سیکیورٹی کو مین کنسرن جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا, کیونکہ اس کے جو فوائد ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کا حصہ انرجی کا وہ تو تقریباً افغانستان سے 3 times ہے. لیکن تیسری بات یہ کہ جو ٹرانزٹ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان, اس سے دونوں ملکوں کو اقتصادی طور پر کافی فائدہ ہے. اور انڈیا کو یہ فائدہ ہے کہ ایسے ملک سے جہاں سے جو سب سے زیادہ انرجی مطلب تیسرا بڑا ملک ہے انرجی کے لحاظ سے کنزمپشن میں, اور پھر چھوٹا ملک ہے جو جن کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے, تو اس کو اس کے انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں جو سٹیکس ان کے انوالو ہو جائیں گے جب یہ بن جائے گا تو پھر یہ ایک کوآپریشن کا, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا اور ایک راستہ میرے خیال میں کھل جائے گا.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا بریگیڈیئر صاحب. جی
جی
ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے جناب عابد سلیری صاحب نے, ڈی آئی پی کے ہیں اور خاصے ماہر ہیں ان معاملات میں. عابد سلیری صاحب بتائیے کہ ٹاپی جو ہے اس وقت تو اس ریجن میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن بھی ہے, چاہ باہر کی بندرگاہ بھی ہے, سی پیک بھی ہے, ان پورے سینریو میں اگر آپ دیکھیں تو ٹاپی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟
میری تو میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں آپٹیمسٹ ہوں اور میں ریجنل انٹیگریشن اور ریجنل اکنامک انٹیگریشن کوآپریشن کا بہت بڑا حامی ہوں, لیکن بدقسمتی سے ٹاپی ان منصوبوں میں ہے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی طرح جو کہ نان اسٹارٹر رہے ہیں اور شروع میں ہی وہ پنپ ہی نہیں سکے, اور ابھی بھی حال دو کے بات چیت شروع ہو گئی ہے, لیکن میرے اپریہنشنز ہیں, اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اور واقعتاً اگر یہ کارڈیل سچویشن اکیڈیمکلی ہم بات کریں تو ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا, جب اب یہ چاروں ملک کٹھے ہو جائیں اور گیس پائپ لائن جو ہے وہ آ رہی ہو ترکمانستان سے وائے افغانستان پاکستان, تو بہت آئیڈیل سچویشن ہوگی. لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز کو مجھے کوئی بہت زیادہ اس پہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ ان دا شارٹ ٹرم یا یہ جو لو ہینگنگ فروٹ مجھے لگ نہیں رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی جو معروضی حالات کے خطے کے اس میں مزید ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, پانچ سات سال اور کم از کم اگر دس سال نہیں کہ اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی مثبت پیش رفت جو ہے وہ ہو سکے.
یہیں پر میرا ایک سوال اور بھی ہے آپ سے, وہ یہ کہ جو اس پورے ریجن میں اس وقت پولیٹیکل کانفلکٹ کی صورت حال ہے, خاص طور پر جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے پاکستان, افغانستان اور انڈیا کا, اس پس منظر میں اگر آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں یہ فیزیبل بھی نظر آتا ہے؟
جی میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ اس وقت مجھے فیزیبل نظر نہیں آ رہا, انلیس کہ کوئی طرح کا کنسورشیم بن جائے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کنسورشیم ہو. اور آبویسلی اس وقت اس خطے میں اگر ایک کامن ڈینومینیٹر ہے تو وہ چائنا ہے. اگر چائنا اس میں انٹرسٹیڈ ہے تو پھر یہ یقینی طور پہ آگے بڑھ جائے گا, کیونکہ چائنا کے انویسٹمنٹ اسٹیک اس وقت پاکستان میں بھی ہے, چائنا کی انڈیا کے ساتھ $75 بلین کی ٹریڈ چلتی ہے, چائنا کے افغانستان میں انویسٹمنٹ ہے, ترکمانستان, سینٹرل ایشیا, سارا چائنا جو ہے وہاں پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر تو چائنا کی اس میں اسٹیک ہے تو پھر تو بات بنتی نظر آتی ہے, لیکن اگر چائنیز آشیرواد اس کو حاصل نہیں ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ابھی معاملہ جو ہے وہ مزید لٹکے گا. لیکن کم از کم اگر اس سے اور کچھ نہیں تو ایک ڈپلومیٹک فائدہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان تھوڑی سی برف آپ کو پگھلتی نظر آئے گی وزیر اعظم کے اگر اس انیشیٹو کے بعد. تو کم از کم جو اس وقت بالکل ایک نان ڈائلاگ کا سلسلہ ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ شاید تھوڑا ٹوٹ گیا ہے. پاکستان اور افغانستان میں کچھ جو لیک آف ٹرسٹ ہے اس میں تھوڑی بہتری ہو جائے, جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے, تو یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ کے طور پہ بہرحال اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کانٹیکسٹ میں.
اچھا بہت شکریہ آپ کا عابد سلیری صاحب. بریگیڈیئر سید عزیز صاحب ایک بات مجھے یہ اور بتائیے کہ اس وقت جو ریجن میں جیسا کہ ابھی عابد سلیری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان خاص طور پر جو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے, کیا یہ دورہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اعتبار سے معاون ثابت ہوگا اس برف کو پگھلانے میں جو دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان جمی ہوئی ہے؟
میرے خیال میں کہ ابھی یہ موجودہ صورتحال میں تو دورے دونوں ملکوں کے وفود کے بھی ہوئے ہیں, لیکن وزیر اعظم کا جانا, پھر وہاں پر گراؤنڈ بریکنگ کرنا, پھر اشرف غنی کے ساتھ ان کے ملاقات کا ہونا, تو اور کلچرل لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جائے تو موجودہ جو تناؤ کی صورتحال ہے اس میں ضرور کمی آئے گی. ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کامن انٹرسٹ والی بات ہے کہ جس میں کسی کو اعتراض یا کسی کو مطلب ہے کہ ایک قسم کا بلیم نہیں ہونا چاہیے, تو جب وہ نہیں ہوتا تو پھر کامن انٹرسٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس منصوبے کو اگر ٹیسٹ کیس بنایا جائے کہ اس کے لیے معروضی حالات جو ہے یا جو وہاں پر کنفلکٹ جیسی صورتحال ہے اس کنفلکٹ کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اقتصاد کا پہیہ یا یہ جو پائپ لائن ہے اس کے ساتھ جو آپٹکس ہے یا وہ باقی جو اس کے ساتھ فوائد دونوں چاروں ممالک کو ملیں گے اس کو اگر ریجنل تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے لیے حالات کا سازگار ہونا سیکیورٹی طور پر خصوصاً اسٹیبلٹی جو ہے ریجن کی وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے چاروں ملکوں کو کوآپریشن بہت ضروری ہے. لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ اس میں تلخی بھی ہے, ایک دوسرے پر بلیم گیم بھی ہے اور اس تناؤ میں سب کی شرکت بھی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس تناؤ کو پہلے کم کرنا ہوگا تو پھر یہ اقتصادیات کا جو پہیہ ہے یا اس کے جو منصوبے ہیں وہ میرے خیال میں کہ پھر امپلیمنٹیشن اس کی آسان ہو جائے گی. ایک تو یہ بات ہے کہ مطلب ہے کہ منصوبے کو کنسیو کرنا اس کے لیے فنڈ کا مطلب اجرا جو ہے وہ کرانا, اور تیسری بات یہ ہے کہ گراؤنڈ پر اس کو ریئلٹی بنانا اور یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے, اور خصوصاً جو صورتحال ہے اس میں مطلب مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آتا. البتہ اس طرح میرے خیال میں ستمبر میں ایک ورکنگ گروپ کا انڈیا میں اجلاس ہوگا تو اس طرح اجلاس تو ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو ملتے بھی رہیں گے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک منصوبہ پے تکمیل تک پہنچتا ہے
صحیح.
اور آپ کے سامنے مثال یہ ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن تھا جسے انڈیا وڈرا کر گئے اور اب پاکستان اور ایران کا رہ گیا, وہ بھی ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو خطے میں مطلب ہے کہ بہت زیادہ فورسز ہیں, سینٹریفیوگل فورسز ہیں, وہ اس کو کھینچ رہے ہیں اور اس قسم کے منصوبوں کو میرے خیال میں کہ ایک قسم کا نیگیٹو فورسز جو ہے وہ زیادہ عمل کر رہی ہے بہ نسبت پازیٹیو فورسز کے.
اچھا,
اب اس کو کس طرح بیلنس کرنا ہوگا یہ سیاسی قیادت اور جو ریجنل قیادت ہے ان پر یا ریجنل کوآپریشن ہے اس پر زیادہ اس کا انحصار ہے.
اچھا, آپ سلیلی صاحب ایک آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ جو اکنامک ڈیپینڈیبلٹی ہے ایک ملک کی دوسرے ملک کے اوپر اس ریجن میں, وہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گی اس پروجیکٹ میں؟ آپ سلیلی صاحب لائن پر ہیں؟ آپ
جی جی میں لائن پہ ہوں.
جی فرمائیے.
دیکھیے, جب ہم ڈیپینڈیبلٹی کے حوالے سے پاکستان تقریباً
آپ سوری سلیری صاحب, آپ کی لائن بہت خراب ہے, میں بالکل آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے زحمت فرمائی. بریگیڈیئر سعد نذیر, میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر اپنے اگلے موضوع کی جانب چلیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے تیسرے موضوع کی جانب اس پروگرام کے, اور وہ موضوع ہے پاکستان, سعودی عرب اور ایران کے درمیان توازن تعلقات کا. اس سلسلے میں ہمارے ساتھی کی ایک مختصر رپورٹ ہے, سماعت فرمائیے. پھر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب بھی ہیں. ان دونوں سے ہم گفتگو کریں گے.
پاکستان کی وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تاریخی تعلقات اسلام آباد کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں, تاہم ان تعلقات کی نوعیت مختلف ہے. خرم دستگیر نے یہ بات جمعرات کو اسلام آباد میں ایک سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہی. اس سیمینار کا انعقاد اسلام آباد میں قائم اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ نے کیا تھا, جس کا موضوع پاکستان, سعودی عرب اور ایران کے عصری تعلقات تھا. سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر دفاع نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں بہت گہرے ہوئے ہیں، جبکہ ایران کے ساتھ پاکستان انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کی طرف سے مزید پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب بھیجنے کے بیان پر پاکستان کی پارلیمان اور دیگر حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ اس اقدام کی وجہ سے سعودی عرب کے حریف ملک ایران کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔
جی ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک کانفلکٹ کی صورتحال ہے، وہ جو ایک پراکسی وار ان دونوں کے درمیان ہو رہی ہے، اس صورتحال میں پاکستان اپنے آپ کو کس طرح سے غیر جانبدار رکھ سکتا ہے جبکہ ایک جانب وہ سعودی عرب کے لیے مزید فوجیں بھی فراہم کر رہا ہے؟
اس میں یہ بات تو ہمیں ہمارے ذہن نشین ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات رہے ہیں، بلکہ ڈیفنس ایگریمنٹس نے پاکستان اور ایران پارٹنر سے شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ اسٹرکچرل ریلیشن جسے ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد صرف سینٹوں میں پارٹنرز نہیں تھے پاکستان اور ایران، بلکہ پھر 64 میں RCD جو بنی، جو اکنامک ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، جس نے بعد میں جا کے ECO کا ان کا نام بنا
جی.
تو یعنی اسٹرکچرلی پاکستان ایران کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان اسٹرکچرلی تو نہیں جڑا رہا، لیکن انفارمل جو تعلقات ہوتے ہیں، کیونکہ وہی سعودی عرب کا ایک سٹائل بھی ہے ان کا ڈپلومیسی کا، تو دونوں کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب دونوں ممالک میں اختلافات ہوئے، پہلے یمن کے اوپر ہوئے، اس سے پہلے شام کے اوپر بھی ہو رہے تھے، اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے ہر طرح کے جو معاملات ہیں خطے کے، اس میں دونوں ممالک کے مختلف نظریات ہیں اور مختلف وہ دھڑوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں جب پاکستان کی فوج کے کچھ دستے بھیجے جائیں، ویسے تو 82 سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس میں ٹریننگ کے لیے، یعنی صرف ٹریننگ کے لیے پاکستان کی فوج کے کچھ دستے وہاں پہ بھیجے گئے تھے، تو اب مزید جب دستے بھیجے گئے تو اس سے ایک پاکستان کے جو عوام ہیں اور جو پارلیمنٹ ہے، اب آپ دیکھیے پارلیمنٹ نے بار بار اس معاملے میں انٹروین کیا، یمن کے معاملے میں بھی اور پھر قطر کے معاملے میں بھی، اور اب بھی جب دستے بھیجنے کی بات ہوئی تو اس میں پارلیمنٹ نے سوال پوچھا جو لوگوں کی نمائندہ ایوان ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ اس طرح کرنے سے تو آپ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، پھر خطے میں ہم ایک ایسی کشیدگی میں حصے دار بن جائیں گے جو پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو اس کا حکومت بار بار یہی جواب دے رہی ہے کہ یہ بالکل کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، جو پاکستان کی فوج کے دستے ہیں وہ قطن یمن کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ وہ صرف اور صرف سعودی عربیہ کی ٹریننگ کے لیے ہے۔ لیکن اس سے اس کو مطمئن نہیں ہو رہے، اگر ہم رضا ربانی صاحب جو صدر ہیں اس کے
سینٹ کے
ان کے بیانات دیکھیں جی، اور اقوام اور جو نیشنل اسمبلی کے بھی جو ممبران ہیں ان کے بہت سے، تو ان کے بار بار یہ سوال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، ہمیں پوری طرح بتایا نہیں جا رہا۔ لیکن اس سے بہرحال ایک جو نقطہ نظر ہے جو پاکستان کے بہت بڑے پبلک اوپینین کا ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کو کسی قیمت پہ بھی ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے جو ہمارا دوست ہمسایہ اور برادر ملک ہے اس کے ساتھ ہم تعلقات یا ان کا کوئی شکوک میں ہم ڈال دیں یا اس قسم کی ہم کوئی بات کریں جس سے پاکستان کا نظر آئے کہ وہ ایک فریق ہے۔ پاکستان کو کرنا یہ چاہیے جو کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے انکلوڈنگ پارلیمنٹ کا اور جو رائے عامہ ہے ان کا بھی، کہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپنا رول ادا کرنا چاہیے، جس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں یا کشیدگی ہے اس کو اپنا رول ادا کرے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے کہ اس طرح کرنے سے خطے میں ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی اور جس میں جو اکنامک ترقی ہے اور جو اصل چیز ہے وہ متاثر ہوگی۔ تو اس لیے اب تک تو یہی چلا آ رہا ہے کہ یہ اس قسم کا پریشر بڑھ رہا ہے حکومت کے اوپر. اور یہاں پہ ایک اور میں بات کہوں کہ اس سے شکوک اس لیے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ شریف خاندان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی رائل فیملی کے ساتھ. وہ جب اسرائیل میں بھی تھے تو سعودی عربیہ نے ہی ان کو کیا, ویسے بھی بزنس انٹرسٹ ابھی پیناما کے سلسلے میں جو ساری باتیں ہوئی ہیں, تو اس سے ذرا شکوک اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ کہیں یہ اپنی جو ذاتی دوستی ہے اس کی بنا پر تو نہیں ایک طرف جھکاؤ کر رہے. تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ اتنا زیادہ پریشر ہے پبلک اوپینین کا کہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس قسم کے دستوں کے ذریعے کاروائی کرے جس سے ایران کے جو مفادات ہیں ان پہ اثر پڑے, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا.
اچھا,
یہ لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان مجبوراً نہیں چاہتے ہوئے بھی جو شریف حکومت ہے ان کو نیوٹریلٹی اختیار کرنی ہوگی اس علاقے.
اچھا, بریگیڈیئر صاحب نذیر, یہ بتائیے کہ اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں مڈل ایسٹ کے ریجن کو, تو جو کانفلکٹ ہے وہ بڑا واضح ہے, دو بالکل کلیئر بلاکس ہیں وہاں پر, اور اس میں ایک جانب روس کا جھکاؤ بھی ہے, پھر امریکن انوالومنٹ بھی ہے. اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں ہندوستان چابہار کی بندرگاہ کو استعمال کر رہا ہے سی پیک کے خلاف, تو کیا یہ ممکن نظر آتا ہے کہ پاکستان توازن رکھ سکے ان دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات میں؟ بگڑ ساتھ نظیر آپ لائن پر ہیں, میرے خیال میں ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ڈاکٹر فاروق حسنات آپ فرمائیں گے اس سلسلے میں.
جی بالکل, آپ نے بہت ویلڈ یہ ساری چیزیں اٹھائی ہیں, اور جس میں آپ نے یہ بھی روس کا نام لیا ہے. اب دیکھیے جس قسم کے وہاں پہ الائنسز بن رہے ہیں اس میں روس ایران کے بہت قریب ہے, پاکستان بھی روس کے بہت قریب آ گیا ہے, اور اس کے بعد ترکی کے بھی اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں. اور جب قطر کے سلسلے میں دیکھ لیجئے جس طرح ترکی ان کی مدد کے لیے آیا اور ایران بھی قطر کے مدد کے لیے آیا. اس لیے اگر آپ خطے کے آپ نے ساتھ براڈر کانٹیکس میں بات آپ نے کی ہے آزاد, تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر الائنس جو بنتا ہے وہ پاکستان کا وہ روس کے ساتھ ہی بنتا ہے, اور جو روس کے انٹرسٹ ہیں اور جو ایران کے انٹرسٹ ہیں جو ترکی کے انٹرسٹ ہیں. لیکن دوسری طرف چار بہا کی بھی آپ نے بات کی, لیکن یہ چار بہا کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اوپن پورٹ ہے, اس میں بہت ایران کی حکومت پاکستان کو بھی کہتے رہی کہ آپ انویسٹ کریں اس میں, پاکستان نے انویسٹ نہیں کیا, اس کی بجائے وہ دبئی میں انویسٹ کرتے رہے. تو اور وہ بار تھا یہ چیز کہی گئی ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف چیز نہیں جائے گی, جو پاکستان نے بڑی حد تک اس چیز کو مان بھی لیا ہوا ہے. لیکن جو پیچیدہ تر وہاں پہ معاملات ہیں اور جس قسم کے الائنسز بن رہے ہیں, تو اس الائنسز میں پاکستان اگر روس کی طرف جس طرح ہے اور چین کی طرف بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ترکی کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو پھر ایران کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایران اس جو نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں ان کا وہ بہت اہم حصہ ہے, اور اس لیے یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کس طرح کے تعلقات اپنے ہیں, تو یہ بہت ہی ایک تھن لائن ہے جو پاکستان کو بہت ہی اعلیٰ قسم کی ڈپلومیسی استعمال کر کے وہ چلنا ہوگا تاکہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کر سکیں. نہ صرف بیلنس کریٹ کر سکیں بلکہ کوشش کریں اپنی پوری کہ ان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کسی طریقے سے دور ہو سکے, اور دونوں ممالک مل کر, ایک زمانے میں مل کر چلتے تھے, یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی شروع سے ہی سعودی عرب اور ایران کے جو اختلافات رہے ہیں, ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں, ایون ایرانی ریولوشن کے بعد بھی ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں آپس میں, اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں سعودی عرب اور ایران. ہمیں یاد ہے جب سعودی عرب کے اندر ہی افغان گروپ اور ایرانی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر اعظم انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا تھا مکہ میں بیٹھ کے حکمت یار اور ربانی کے درمیان جو ان کے صدر وزیر اعظم تھے, اس میں ایران پاکستان اور سعودی عربیہ تینوں شامل تھے افغانستان کے معاملات طے کرنے میں بھی. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سے خراب تعلقات رہے. یمن کے معاملے میں آ کے اصل میں, اور جب شام کے معاملے میں آ کے جب دونوں کے مختلف فریقوں کے ساتھ ہمدردی تھی اور ان کی مدد کر رہے تھے, وہاں البتہ ایک کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوئی جس نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور پھر یہ چیز آگے بڑھتی گئی. لیکن ابھی بھی ہمیں انڈیکیشنز ملتے ہیں کہیں کہیں جہاں پہ ایران اور سعودی عرب دونوں یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکل آئے جس میں یہ کشیدگی اگر کم نہیں کر سکتے تو بڑھائی بھی نہ جائے اور اس کو ایک کنٹرول میں اس میں رکھا جائے. میرے حال میں یہی پاکستان کا اس میں رول ہونا چاہیے اور یہی پاکستان کے جو عوام ہیں اور جو پارلیمنٹ ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایک نیوٹریلٹی کا رول ادا کرے اور فیسیلیٹیٹر کا بھی رول اس کے ساتھ ادا کرے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسن. میں چاہتا ہوں ایک سیکنڈ میں آپ میرے ساتھ رکیں, ایک ہمارے کچھ کالر ہیں شاید کوئی آپ سے سوال کرنا چاہیں. یہ عبدالحفیظ عوان صاحب ہیں نیلم ویلی سے کشمیر میں, فرمائیے.
سر جی میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے او آئی سی, اس کا کیا کام ہے؟ یہ کس مرض کی بوٹی ہے کہ یہ مسلمان ممالک کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کو حل نہیں کرتی اور مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا نہیں کر سکتی؟ یہ جو او آئی سی ہے یہ کس مرض کی بوٹی ہے؟
جی فاروق حسین صاحب بتائیں گے.
جی جی اصل میں بات یہ کہ او آئی سی کو بذات خود اس کی شخصیت نہیں ہے, یہ ممالک کی بنی ہوئی ہے. یعنی یہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ اس کے ممبر ہیں جس کی وجہ سے او آئی سی بنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ بھی او آئی سی میں وہی پالیسیز اختیار کی جاتی ہیں اس قسم کی جو کہ ممالک اپنے جو مفادات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک زبان سے او آئی سی اس لیے نہیں بول سک رہی کہ وہ اتنی زیادہ اس میں پیچیدگی اتنی زیادہ اس میں پختگی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا علیحدہ شخصیت بنا لے اور علیحدہ طور پر غیر جانبدار ادارے کے طور پر وہ کام کرے. وہ ممالک کے ہی تابع ہے, جس طرح ان کی پالیسیز ہوتی ہیں اسی طرح وہاں پہ کھچت آنی ہمیں نظر آتی ہے.
صحیح جی.
جس کی وجہ سے وہ فعال نہیں.
اچھا ہمایوں صاحب ہے راولپنڈی سے. جی ہمایوں صاحب.
جی میں جماعت کا آدمی ہوں, جماعت اسلامی سے میرا تعلق بھی ہے. اصل میں جتنی بھی شیطانی ہو رہی ہے امت کے اندر یہ ایران کر رہا ہے اور کوئی بھی نہیں کر رہا, یہ آج سے نہیں کر رہا, کافی عرصے سے کر رہا.
بہت شکریہ آپ کا. خادم حسین صاحب ہیں لیا سے. جی خادم حسین صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا برگیڈیئر صاحب سے یہ سوال ہے سر کہ
ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے,
او آئی سی جو یہ کام کر رہی ہے سر, تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو 41 ممالک کی او آئی سی تنظیم بنائی گئی یہ ایران اور سعودیہ کے تعلقات بہتر نہیں کرا سکتے؟ تھینک یو سر.
جی بہت شکریہ آپ کا. آخری کالر ہے ہمارے حبیب حسن صاحب راولہ کوٹ سے, فرمائیے.
راولہ کوٹ سے سید حبیب حسن سے ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ اور مغرب کا کردار ادا کر رہا ہے جبکہ ایران واحد ہے جو ان کے خلاف ہے. تو پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے, ایک طرف پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو نہیں مانتے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ عدالت غلط کرتی ہے تو پارلیمنٹ کا یہ احترام کرے تاکہ پارلیمنٹ عدالت کو روکے. اور دوسرا جب ایران کو تباہ کرنے کا منصوبہ تھا تو امریکہ کا بحری بیڑا جو وہ کریتی کھڑا تھا. تو اس طرح پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں ہے, جن کو جدھر کوئی چلاتا ہے وہاں کے دوست پہ چلتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. اور ڈاکٹر فاروق حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے زحمت فرمائی. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر محترمہ زہرہ یوسف صاحب موجود ہیں جو سابق سربراہ ہیں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی. ہم ان سے گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اس کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
محترمہ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں پھر آپ سے کمنٹس لیتے ہیں.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے بدھ کو جاری کی گئی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا شمار اب بھی ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں بدعنوانی ہر سطح پر موجود ہے. درجہ بندی فہرست میں پاکستان کا شمار ان ملکوں میں کیا گیا ہے جہاں انتہائی بدعنوانی ہے. اس فہرست میں جنوبی ایشیا کے کئی ممالک بشمول بھارت بھی شامل ہے. پاکستان میں سرکاری طور پر اس رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار سامنے نہیں آیا. واضح رہے کہ پاکستان میں احتساب کے قومی ادارے نیب کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بدعنوانی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور حال ہی میں ملک میں انسداد بدعنوانی کی ایک آگاہی مہم بھی شروع کی گئی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
چلیے اس کے علاوہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی بھی ایک رپورٹ ہے, پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں, اور ہم اپنے سننے والوں کو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سرکاری اداروں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے اپنا نقطۂ نظر پیش کرے. آپ فرمائیے آپ کا کیا کمنٹ ہے اس کے اوپر.
جی
فرمائیے.
جی دیکھیں, یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ جو ہے ایک میرے خیال سے کافی اب بہتر ہوئی ہے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں. ظاہر ہے پاکستان میں کرپشن کا ہے بہت بڑا ایشو, اور اسی کے بنیاد پہ پرائم منسٹر کو بھی اپنا آفس چھوڑنا پڑا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میرا یہ موقف ہے کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو نہیں ہے پاکستان میں, اس سے بھی بڑھ کر ہیں جو لوگوں کے حقوق وائلیٹ ہو رہے ہیں ہر روز. غربت بہت زیادہ ہے, اس کا کچھ حد تک ڈیفینیٹلی ہے تعلق کرپشن سے, مگر اگر آپ پاکستانی ووٹرز سے اگر پوچھیں تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ میرے خیال سے ہر ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ ملکوں میں بھی ہے کرپشن بہت حد تک.
جی اچھا, جو ایمنیسٹی کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 160 ملکوں میں 2017 میں پالیٹکس ہیٹ اینڈ فیئر کی پالیٹکس یہ سب کچھ دیکھنے میں آیا, اور خاص طور پر جو انتہائی پاورفل لیڈرس ہیں دنیا کی ان کی جانب سے بھی اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو ہیٹ اینڈ فیئر کی پالیٹکس ہے یہ اب بھی پائی جاتی ہے بہت سارے ملکوں میں؟
بالکل پائی جاتی ہے, اور مطلب افسوس یہ ہے کہ جس کو فری ورلڈ کا لیڈر کہا جاتا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, ان کے طرف سے ہر روز برابر اس قسم کے بیانات یا کامنٹس یا ٹویٹ آتی ہے جس سے ظاہر ہے ہیٹ سپیچ کے اس میں تحت اس کو قرارداد اس کو کہہ سکتے ہیں. اور ہمارے ملک ظاہر ہے یہاں پہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں جن کی طرف سے تقریباً روز کچھ نہ کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں یا اس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں دوسرے گروپس کے خلاف دوسری کمیونٹیز کے خلاف کھل کر نفرت پھیلائی جاتی ہے. اور پاکستان کے بھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہیٹ اسپیچ کو انہوں نے کہا ہے کہ انلیگل ہے اور ایکشن لیا جائے گا, مگر اس پر کوئی رد عمل نہیں ہو رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خاص کر کے جو یہ ختم نبوت کی جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں تو ان کا خاص ٹارگیٹ ہوتا ہے احمدی کمیونٹی, اور اسی طرح سے جو ہمارے مسجدوں میں جو لیکچرز ہوتے ہیں
جی
اس پر بھی ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں کھل کر اور نفرت پھیلاتے ہیں.
اچھا, یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایک تو ویمن رائٹس کے بارے میں ساری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کے حقوق کے بارے میں جتنی پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. جو اسپیچ کی فریڈم ہے اس کے بارے میں چین اور ایجپٹ کا خاص طور پہ نام لیا جاتا ہے, ایران کا نام لیا جاتا ہے, ٹرکی میں 50,000 آدمیوں کو مقید کیا گیا. تو ان تمام معاملات کو اگر آپ ایک کو بطور مجموعی دیکھیں تو پوری دنیا میں آپ کس طرح سے ریٹ کریں گی ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ کی سچویشن کو؟
میرے خیال سے بہت حد تک پیچھے جا رہی ہے دنیا, اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ دنیا پیچھے جا رہی ہے, مگر جو گورنمنٹس ہیں ان کی کوشش ہے کہ پیچھے لے جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اسٹرگل ہے میرے خیال سے اس میں بھی شدت ہوئی ہے. اب لوگ تیار نہیں ہیں اپنے رائٹس کے وائلیشن کو ایکسیپٹ کرنے کو. آپ نے دیکھا مطلب چاہے وہ ٹرکی ہے یا ابھی امریکہ میں جس طرح سے جو یہ شوٹنگ ہوئی ہے اسکولز میں اس کے خلاف مہم چلی ہے, تو میرے خیال سے اب لوگ یہ بھی لوگوں میں احساس آ رہا ہے کہ انف از انف. مگر افسوس یہ ہے کہ یورپ میں بھی اور زیادہ ممالک میں جو حکومتیں آ رہی ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ہیومن رائٹس اور پلورلزم کے خلاف ہے.
اچھا آپ کافی عرصے تک پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن کی سربراہ رہی ہیں، اگر آپ پاکستان کی سچویشن کو آج ریٹ کریں گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں تو کس طرح سے کریں گی آپ؟
دیکھیے اس میں پازیٹیوز بھی ہیں اور بہت سارے تشویشناک ڈیولپمنٹ بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ جو حکومتیں آئی ہیں پچھلے تقریباً 10 سال میں، پہلے جنرل مشرف کے بعد پی 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 کی حکومت آئی، تو لیجسلیشن کے حوالے سے کافی پروگرس ہوئی ہے، خاص کر کے عورتوں کے حقوق کے لیے کافی لیجسلیشن ہوئی ہے. اس حکومت نے بھی کچھ حد تک کیا ہے، لیجسلیشن صوبائی سطح پہ بھی ہوئی ہے. یہ سب تو ہے، اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ بہت سارے ہوا ہے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے بھی، مگر حکومتی سطح پہ پھر بھی کوشش ہو رہی ہے کچھ بہتری کی. مگر ساتھ ساتھ جو ایک طرح سے اسپیس دی گئی ہے انتہا پسند تنظیموں کو، تو اس کی وجہ سے بھی بہت میرے خیال سے نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے ہیومن رائٹس پہ.
ہمارے ساتھ رجیے گا 2 منٹ، ہمارے کچھ کالرس ہیں شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. محترمہ حافظ محمد صاحب ہیں اٹک سے. جی حافظ صاحب.
جی جناب السلام علیکم، اٹک سے حافظ محمد بول رہا ہوں.
جی جی
سر جی، میرے عزیز مہمان سے سوال یہ ہے کہ قانون و انصاف تک رسائی ایک انسان کا بنیادی حق ہے.
جی
آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میں نے ایک عام پولیس والے کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایف آئی آر درج کرائی ہے. اللہ گواہ ہے کہ مجھے اتنا ذلیل اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ اس ایف آئی آر کو یعنی کہ ڈیل کرنا میرے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے. اگر ایک آدمی عام آدمی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہے، اس پہ قانون پر عمل درآمد نہیں کرایا جا سکتا، تو جو بڑے لوگ ہیں ان کے خلاف کیسے ہوگا؟
صحیح. محمد اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ کشمیر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکریہ. محمد اقبال آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں.
جی بولیے.
یہ جو ادارے ہیں یہ تو انتہائی کرپٹ سے جو ہے نا اوپر چلے گئے ہیں. جو کرپشن ہے یہ ابھی پھر جج صاحبانوں نے یا سپریم کورٹ نے بیڑا اٹھا لیا، تو پھر نواز شریف کو 3 کروڑ یا 4 کروڑ بندوں نے جو ہے نا ووٹ دے کر بنایا، تو جج صاحبانوں کو بھی جو ہے نا
بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کا. ایک آخری کالر ہے ہمارے طارق فتائی صاحب چونیا سے. جی طارق فتائی صاحب.
السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. یہ جو کرپشن کی مین وجہ یوسف صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان میں مسلسل جو جمہوریت کا تسلسل ٹوٹتا رہا اور اداروں کی شکست و ریف جو ہے، یہ اس کا مین ایلیمنٹ یہ تو نہیں ہے؟
جی محترمہ فرمائیے.
نہیں ہاں میرے خیال سے ڈیفینیٹلی جب جمہوریت کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے بہت سارے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، مگر میرے خیال سے کرپشن دونوں میں رہی ہے، چاہے وہ ملٹری حکمران رہے ہیں اس میں بھی رہی ہے کرپشن، سویلین اس میں بھی رہی ہے. تو یہ ایک نظام کی بھی خرابی ہے اور جو رولرز ہیں ان کے ذاتی ارادوں کی بھی.
جاوید قائم خانی صاحب سانگھڑ سے فرمائیے.
میں جب کوٹ غلام حسین سے بات کر رہا ہوں سر.
جی بولیے.
یہ بات یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ ہو تو چیف جسٹس ایکشن لیتے ہیں، صحت کا مسئلہ ہو تو چیف جسٹس ایکشن لیتے ہیں، اور کوئی جو بھی پرابلم ہو اس کا چیف جسٹس ایکشن لیتے ہیں. اس حکومت نے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، ان کے تو سارے ادارے کرپشن سے اتنے تباہ ہو چکے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ، میں بے انتہا شکر گزار ہوں. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر بلوچستان سے جناب جلال خان نورزئی صاحب ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں، اور ندیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے گفتگو ہوگی. جیسا کہ آپ نے گزشتہ روز کی خبروں میں یہ سنا تھا کہ چین کی حکومت جو ہے وہ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں سے مذاکرات کر رہی ہے. آج چینی حکومت کے ایک ترجمان نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جب بلوچستان حکومت کے ترجمانوں سے گفتگو کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بالکل جعلی خبر ہے، فیک نیوز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی پالیسی یہ ہے کہ یہ ایسی خبر ہے کہ ہم بات تک کرنا نہیں چاہتے. ہمارے ساتھ اس وقت تو جلال خان نورزئی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کیا حقیقت ہے نورزئی صاحب اس خبر کی؟
تردید آ چکے ہیں خود چینی حکومت کی جانب سے، اسی طرح بلوچستان حکومت اور پاکستان کی جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے اس حقیقت کی یا اس پہلو پہ ایک ترویجی بیان جاری کیا ہے. جبکہ دوسری جانب ایک جو شدت پسند کالعدم تنظیم ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ، جس کے سربراہ ڈاکٹر علا نظر ہے اور یہ ایک سختگیر موقف کی حامل تنظیم ہے، ان کے ترجمان نے بھی اس طرح کی کسی ڈسکشن یا کسی رابطے کی تردید کی ہے. لیکن جب جہاں بازگشت ہوتی ہے اور قیاس آرائیاں ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ صداقت بھی ضرور اس میں شامل رہتا ہے. تو میں اس کو قطعی طور پر اس کو رد بھی نہیں کرتا. یقیناً جو اس وقت بلوچستان کے یا ریجن کے خطے کے حالات ہیں اس میں چین کے لیے جو کہ اس ون بیلٹ ون روڈ یا اسی طرح پاک چین اقتصادی راہداری کے ضمن میں جو ایک اربوں ڈالر کا ایک منصوبہ ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس سے چین کی معاش اور ان کی اقتصادیات کا ایک بہت گہرا تعلق ہے مستقبل قریب میں، تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے چینی حکام کے لیے یقیناً یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے طور پر بھی روابط کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ افغانستان کے اندر بھی حالات موافق نہیں ہیں اور افغانستان کے اور پاکستان کے حالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ اثر انداز بھی ہو رہے ہیں. جیسے کہ بلوچستان کے حالات ہے، یہ اگر افغانستان کو ہم دیکھیں تو بلوچستان کے حالات میں ایک بڑا ایک سبب یہ جو ایک غیر یقینی صورتحال افغانستان میں وہ بھی ہے. تو پھر دوسری جانب جب ہم دیکھیں گے، اعلی نظر نے یا اس کی تنظیم نے اگرچہ اس کی تردید کی ہے لیکن بلوچستان میں اعلی نظر کے علاوہ اور بھی تنظیمیں ہیں کالعدم جو ایک حکومت مخالف یا ریاست مخالف ایک ان کا بیانیہ ہے یا موقف ہے، ان میں ایک ایربیار کی تنظیم ہے، اس میں زامران کی تنظیم ہے، اس میں برامدہ بگٹی کی تنظیم ہے. تو یہ ہر تنظیم الگ الگ ایک موقف کی حامل ہے. تو اب تک ان تنظیموں کی جانب سے اس وقت تک میں نے کچھ ایسا کوئی بیانیہ ان کا یا کوئی موقف نہیں سنا ہے کہ جنہوں نے اس حوالے سے تردید کی ہے. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو جعفری صاحب کے کچھ عرصہ قبل چینی سفیر یاو جنگ نے بھی یہ کہا تھا کہ بلوچ مزاحمت کار بلوچستان میں سی پیک کے تناظر میں ان کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یقیناً اس میں بلوچستان میں ایک حد تک تو ان حالات پہ قابو پایا جا چکا ہے، لیکن یہ تنظیمیں موجود ہیں اور یہ اپنا اثر رسوخ ظاہر کرتی رہتی ہے یہ تنظیمیں.
لیکن مجھے ایک بات تو نورزئی صاحب یہاں یہ بتائیے کہ کیا جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان میں وہ اتنی پاورفل ہیں کہ ان مفادات کو نقصان پہنچا سکیں جو سی پیک کے تحت وہاں پر موجود ہیں؟
دیکھیں نا، ان تنظیموں نے ماضی میں بھی نقصان پہنچایا ہے اس نوعیت کے منصوبوں کو یا اس سے حامل وابستہ ماہرین کو. چینی انجینئرز اس گوادر میں اسی طرح حق میں یہ مارے جا چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں ماضی میں. تو یہ مشکلات بہرحال ہے. میں جس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ اس پر ایک پیش رفت مؤثر ذریعے سے پاکستان کی حکومت کی جانب سے بھی ہونی چاہیے، اور پھر اگر چینی حکام کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غلط بات ہوگی یا کوئی بری بات ہے. میں اس کو ایک بڑا ایک مستحسن عمل سمجھتا ہوں کہ وہ جایا جائے. اور پھر ایک
مگر میں یہاں آپ کو ایک منٹ روکوں گا، اس لیے کہ پاکستان کی فوج نے نورزئی صاحب
ان تنظیموں کا بھی ہو چکا ہے. جی
نورزئی صاحب، پاکستان کی فوج نے تو ایک الگ یونٹ بنایا ہے اس کے لیے.
بالکل، میں اس بات کا میں قائل ہوں کہ مکمل طور پہ یہ منصوبہ یا اس منصوبے کے حوالے سے ایک سیکیورٹی کا ایک مضبوط میکانزم تیار ہے، اور اس وقت بھی جو سیکیورٹی یا حالات پہ جس قدر پیش رفت ہوئی ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں ہی کی کامیابی ہے، کیونکہ فوج کے بغیر یا فوج کے جو ماتحت ادارے ہیں اس کے بغیر اس قدر بڑے ایک سرمایہ کاری کو یا اس قدر بڑے منصوبے کو وہ تحفظ کسی
قبیلے یا کسی مقامی انتظامیہ کا یہ کام نہیں ہے نہ فورسز کا یہ کام ہے. اور اس میں اگر جو کامیابیاں ہوئی ہے, جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس جانب پیش رفت ہونی چاہیے. اگر چینی حکام کی طرف یہ پیش رفت ہوئی ہے تو چین کی یہ ضرورت ہے, اور یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جانب سے کسی نہ کسی حوالے سے ایک بات چیت کا عمل شروع کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ریاست پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ از خود اس عمل میں پیش رفت کرے, تاکہ مستقبل میں جو ایک بڑے پیمانے پہ ایک کاروبار ہونے جا رہا ہے, ایک ٹریڈ ہونے جا رہی ہے یہاں پہ بلوچستان کے اندر, ایک پہل جیسے کہ ابھی ایران اور بھارت نے ایک چاہ بہار کے حوالے سے ایک معاہدہ کیا ہے, تو ضروری ہے کہ اس حوالے سے ایک رابطہ مزید قائم کیا جائے. اور اس میں پھر چین بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ مزید کوئی خرابی ہو یا وہ اس حوالے سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو, تو وہ چین یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود سے بھی اس حوالے سے ایک پیش رفت کرے.
لیکن بلوچستان میں نور رحیم صاحب, بلوچستان میں جو سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یا دو تنظیمیں علیحدگی پسندوں کی اتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں کہ چینی مفادات کا وہاں تحفظ ہو سکے اگر وہ بات چیت کر رہا ہے تو؟
جی دیکھیں نا, مفادات تو متاثر ہوں گے, چاہے اکا دکا واقعات ہی کیوں نہ ہو, کسی کی املاک اور کسی کی جو ایک مین پاور ہے اس کا تحفظ, یہ تو کسی بھی ریاست کے لیے اس کی ایک بہت بڑی ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, یہ ایک بڑا ایک حساس معاملہ ہے. اور پھر ایسے حالات میں کہ اگر کہیں ایک معمولی سا واقعہ بھی ہو تو اس میں کام کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ہم نے اپیل کرنا ہے ایک عالمی سرمایہ داروں کو, ان کی کاروباری جو قوم ہے, تجارتی ادارے ہیں, کہ وہ آئے بلوچستان میں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرے. لیکن ہر ایک تو وہ سیکورٹی کے حصار میں آنا پسند نہیں کرے گا, تو اس میں تو یہی میرے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس عمل کو لے جانا چاہیے تاکہ یہ آگے جائیں. اور پھر یہ اگر بلوچ ملیشن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, تو پھر جو دوسرے جو مذہبی ایک عنصر رکھتے ہیں وہ تنظیمیں, وہ بھی اس حوالے سے ایک مسئلہ بن سکتے ہیں اس تناظر میں. تو یہ ایک عمل ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کو توڑنا چاہیے تاکہ کم از کم ایک جانب سے تو ایک تسلی ہو, ایک جانب سے تو امن اور سکون.
لیکن چینی حکومت کے ساتھ ساتھ تو بلوچستان کی حکومت بھی, یعنی وہ تو اس حد تک فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہ اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں اٹ از اے فیک نیوز. ہمارے کالر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت, تو افضل صاحب چکوال سے. جی افضل صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, فرمائیے.
میں محترم یہی کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جیسے بلوچستان گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے, چائنا نے بھی اس کو اگنور کی ہے اور وہ بھی کہا ہے کہ نہیں کی ہے باقی بھی, تو یہ کیا میڈیا والے جو اپنی طرف سے, میں اپنے جو تبصرہ نگار ہیں ان سے یا اور آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ یہ جو اپنی طرف سے گھڑتے ہیں یا بناتے ہیں, ان پہ بھی کوئی اپنا قانون لاگو ہے یا ان کے لیے بھی کوئی سدباب ہے؟
نہیں, گھڑتے نہیں ہیں, یہ اصل میں خبر آتی ہے کہیں سے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ان کو کنفرم کر کے چلاتے ہیں. لیکن بعض وقت مصلحتیں حکومتوں کی اداروں کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ساری خبروں کو کنفرم نہیں کرتے ہیں, اس لیے میڈیا والوں کو مورد الزام ٹھہرانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. جلال خان نور رحیم صاحب, میں بہت بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے زحمت فرمائی, تشریف لائے آپ. سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اصفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Thank you.